الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی درس و بیان میں بیٹھیں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بات چیت سے بچتے ہوئے درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، کپڑوں یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، اپنے موبائل فون سے کھیلتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور یاد رہے کہ اگر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر جس قدر ہو سکے درود پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے با عظمت ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. جتنا ہو سکے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، محبت، ذوق و شوق کے ساتھ. جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو دیکھیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج 19 مارچ 2010 ربیع الغوث کی تیسری شب ہے 1431 سنہ ہجری کی. باب المدینہ کراچی کے علاقے ریکسر لائن، جو کہ پاک کالونی بڑا بورڈ کے ایریا کے قریب یہ جگہ ہے، یہاں الحمدللہ یہاں کے علاقے کے اسلامی بھائیوں نے مل کر اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیا ہے اور یہاں مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ربیع الآخر جس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ربیع الغوث کے نام سے جانتے ہیں، اور جب بھی یہ مہینہ دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی 11ویں شریف کا مہینہ جب دنیا میں آتا ہے، تو دنیا بھر میں غوث اعظم کے چاہنے والے، اولیاء کرام کے ماننے والے اولیاء کرام کی یاد منانے میں لگ جاتے ہیں. غوث پاک کا تذکرہ دنیا کے اطراف و اکناف میں، دنیا کے مختلف کونوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کرام کی شان کیسے بیان کی گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت کیا خوب ترجمہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ایک اور جگہ پر میرا رب اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، میرا رب جسے چاہے فضل و کرامت عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ یعنی ولی اللہ سے کوئی دشمنی کرے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں برا گمان رکھے، ان کے بارے میں عداوت رکھے، ان سے دشمنی کا ارادہ کرے، میرا رب فرماتا ہے میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ محبت دیکھیے، اولیاء کرام سے رب کا پیار دیکھیے، اگر آج ایک دوست کسی دوست کو ستاتا ہے تو دوسرا دوست اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے دوست کو مت ستانا، میرے دوست کو برا بھلا مت کہنا، ارے یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ حدیث پاک پھر سنیے، جو یعنی جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ اور جس سے رب اعلان جنگ فرما دے، جس سے رب جنگ فرمائے، اب وہ کیسے فلاح و کامرانی پا سکتا ہے؟ تو پتا چلا اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، کہ جو رب کے دوست ہیں، جو رب کے پیارے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جبھی تو شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمہ بدوام ملک اللہ۔ اب ایک اور بڑی پیاری حدیث سنیے، پتا چلے گا کہ اولیاء کرام کا مرتبہ مالک کریم کے دربار میں کیسا ہے۔ اللہ والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پروردگار عالم کا کیسا فضل و انعام نیک بندوں پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و ثقافت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب یعنی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے میرا بندہ مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ میرے مقام محبت تک پہنچ جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ، اس کے دل، اس کے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے سنتا، دیکھتا، بولتا اور چلتا ہے۔ مالک کریم فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میرے رب کا نور اس بندے کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، اب وہ نور الہی سے دیکھتا ہے، اور پھر میرا رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو جب اولیاء کرام اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ قریب میں رہنے والوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور دور میں بسنے والے غلاموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ان کا، جب رب تعالیٰ کا نور ان کے کانوں میں اترتا ہے، اور جب میرا رب فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، تو پھر وہ قریب سے رہنے والوں کی بھی پکار سنتے ہیں، اور ہزاروں میل دور بسنے والے اپنے مریدوں کی آوازوں کو بھی سنا کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب اولیاء کرام اپنے پیر اٹھاتے ہیں، اپنے قدم چلتے ہیں، تو پھر وہ ہزاروں میل کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ربیع الغوث بھی ہمیں پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو پیارے غوث اعظم سے خاص نسبت حاصل ہے، اور آج ہم نے کچھ اولیاء کرام کے بارے میں سنا، اب کچھ پیران پیر کے بارے میں سنتے ہیں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ یاد رکھیے، جہاں اللہ کے نیک مندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس نیت سے ذکر کرتے ہیں کہ مولا کریم تیرے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، غوث پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے مولا، اس اجتماع پاک پر اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے مولا، اولیاء کرام کے ذکر خیر کی برکت سے ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، آنے والی بلاؤں کو دور فرما، اور اولیاء کرام کا فیضان ہم سب کو عطا فرما. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک، آپ کا اسم مبارک عبد القادر ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کے القابات جس نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے، محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 470 سنہ ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور 561 میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا. آپ کا مزار پرانوار بھی بغداد معلا میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، مرجائے خلائق ہے. آپ نے بار بار جب بھی غوث اعظم کا تذکرہ سنا ہوگا تو غوث کا لفظ کئی بار سنا ہوگا، ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ غوث کہتے کس کو، غوث کس کو کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، غوثیت جو ہے یہ بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے. لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا ہے. اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جن کی آمد کا پہلے سے شہرا تھا، جن کی آمد سے پہلے بشارت دی جا رہی تھی. جی ہاں، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح غوث پاک کی ولادت کی بشارت دی، سنیے اور جھومیے. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد، ان کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، غوث پاک کی ولادت کیسے ہوئی؟ اللہ اللہ. بغداد معلا میں اس کے قریب ایک نہر کے کنارے ایک نوجوان جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب تیر رہا ہے. اس کو بھوک لگی اور اس نے وہ سیب اٹھایا اور وہ سیب کھا لیا. اب سیب کھانے کے بعد اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس سیب کا حق نہیں بخشوایا، اگر اس سیب کے مالک نے قیامت کے دن مجھے پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ غور کیجئے خوف خدا کیسا ہے. آج میں اور آپ غور کریں، نہ جانے صبح و شام کتنے لوگوں کے حق دبا جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، مگر وہ ایک سیب تھا. اب یہ پریشان ہوئے اور اب دل میں خیال آیا کہ اب اس سیب کا حق معاف کروانا چاہیے. نہر کے کنارے چلنے لگے، چلتے 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 بہت دور ایک باغ تک پہنچے، اور جب اس باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس باغ میں سیب کے درخت لگے ہیں. دل میں خیال آیا کہ یہیں سے وہ سیب گرا ہوگا، اس نہر میں گیا ہوگا، مجھ تک پہنچا ہوگا، میں نے کھا لیا. اب اس باغ کے مالی سے کہا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے. وہ باغ کا مالک جو تھا وہ بڑے نیک شخصیت تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ خوف خدا والا نوجوان اتنا دور سے آیا ہے، یہ تو کام کا بندہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا، ایسے معاف نہیں کروں گا، ایسے معاف نہیں کروں گا، آپ کو اتنے اتنے دن تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، پھر اس کے بارے میں سوچوں گا. سوچئے، ایک سیب ہے، اس کا حق معاف کرنے کی شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ اتنے اتنے دن میرے باغ کا مالی بن کے رہنا پڑے گا. اب وہ نوجوان خوف خدا والا تھا، کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے میں مان لیتا ہوں، پھر معاف کر دیں گے. کہا پہلے مالی بنو، رکھوالی کرو، پھر دیکھیں گے. پورا عرصہ گزرا، باغ کی رکھوالی کرتے کرتے جب وہ وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد جب وہ وقت پیریڈ پورا ہو گیا، تو اس نوجوان نے کہا حضرت اب تو معاف کر دیجئے، اب تو میں نے پورا کام بھی کر دیا ہے. فرمایا نہیں، ایک شرط اور باقی ہے، کہ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور وہ بیٹی وہ ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان سے گونگی ہے. اب وہ نوجوان کیسا خوف خدا ہے، کہا پھر تو معاف کر دیں گے. کہا ہاں، اگر تم میری اس طرح کی بیٹی سے شادی کر لو گے پھر میں تمہیں اپنا حق معاف کر دوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجئے، ایک نوجوان کی شاید زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری شادی خوبصورت خوبصیرت ایک اچھے خاندان میں لڑکی سے ہو جائے. یہاں یہ نوجوان اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیشن کرنے جا رہا ہے، مگر یہ نہ سوچا کہ وہ گونگی بہری لنگڑی لولی لڑکی سے میری زندگی کیسے گزرے گی، یہ سوچا کہ رب راضی ہو جائے گا، یہ سیب کا حق اگر معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن جواب کیسے دوں گا. کیسا خوف خدا ہے. نکاح ہوا، حجرہ عروسی میں یہ نوجوان پہنچا، اپنی نئی نویری دلہن کا جب گھونگٹ اٹھایا تو اب کیا دیکھتا ہے کہ وہ دلہن تو خوبصورت ہے، آنکھوں والی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے. اب وہ باہر آ گیا گھبراہٹ کے مارے اور اس شخص سے کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی لنگڑی لولی بہری ہے، یہ تو آزا اس کی سلامت ہیں. تو اب وہ مسکرانے لگے، وہ بزرگ جو کہ واقعی بزرگ تھے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے، سیب کا حق بخشوانے آئے تھے، تو میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ تم خوف خدا والے نوجوان ہو. میں نے تم پر مزید امتحان کیا، تمہیں ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ اتنے وقت کے لیے میرے باغ کی رکھوالی کرو، تم اس رکھوالی میں بھی مصروف ہو گئے. میں نے چیک کر لیا، اب بیٹا ماجرا یہ ہے، میں نے تمہیں کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. میری بیٹی بہری اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام بات اپنے کانوں سے سنی نہیں ہے. ہاں ہاں، میری بیٹی پیر سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک بغیر اجازت بے پردہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے. اے میرے بیٹے، مجھے اپنی ایسی نیک اور پارسا بیٹی کے لیے تم ہی جیسے نیک اور پارسا نوجوان کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے تم پر یہ امتحان ڈالا. تم نے خوف خدا کی وجہ سے یہ شرط بھی قبول کر لی، جاؤ وہ تمہاری ہی زوجہ ہے، خوش و خرم اپنی زندگی گزارو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا وہ نوجوان کیسا تھا، وہ دوشیزہ کیسی ہے جس سے اس نوجوان کی شادی ہو رہی ہے، جس نے کبھی حرام نہیں دیکھا، حرام نہیں بولا، حرام نہیں سنا، اپنے پیروں کو حرام کام کی طرف نہیں بڑھایا. اللہ اکبر، جب ایسا نوجوان اور ایسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ جوڑا جو بنا، اس کے یہاں اولاد کون پیدا ہوئی؟ تو جھوم جائیے، اس مبارک جوڑے کے یہاں جس مبارک ہستی کی ولادت ہوئی وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کی ولادت ہوئی. اب غور کیجئے کہ جس ولی کی ولادت سے پہلے ایسی تیاریاں ہو رہی ہوں کہ جیسے باپ کو ایسی ماں سے ملایا گیا ہو، یہاں ہمیں ایک درس ملتا ہے. ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری اولاد نیک نہیں بن رہی، میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میں نیکی کے راستے کی طرف لگانا چاہتا ہوں تو وہ نیکی کے راستے کی طرف نہیں آتے. سوال یہ ہے کہ میرے اپنے اعمال کیسے ہیں؟ جب ایسے ماں باپ ہوں تو غوث اعظم جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. جس گھر میں خوف خدا ہو، جس گھر میں عشق رسول کی شمع فروزہ ہو، ارے جس کے ماں باپ عبادت گزار ہوں، اسی گھر میں داتا گنج بخش جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. ہاں ہاں، جس گھر میں ماں باپ سنتوں کے پابند ہوں، جہاں عشق رسول کے تذکرے ہوتے ہوں، تلاوت قرآن اور سنت رسول کی ادائیگی کی جاتی ہو، اسی گھر میں بابا فرید جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. ہاں ہاں، جس گھر میں علم دین کی شمع روشن ہوا کرے، فتاوا قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، وہیں اعلیٰ حضرت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. مجھے کہنے دیجئے، ہاں ہاں، کہ جس گھر کے اندر صبح و شام سرکار کے گن گائے جاتے ہوں، سنتوں پر عمل کیا جاتا ہو، پردے کی پردہ داری ہو، اسی گھر میں امیر اہل سنت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک بن جائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے اندر سنتوں کی تربیت اور نیک ماحول کی اپنائیت پیدا کیجئے، اگر آپ تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کی اولاد بھی نیک بن جائے گی، آپ کی اولاد میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور غوث پاک کا تو یہ عالم تھا کہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، شادی کے میں نے معاملات بتائے کہ آپ کے والدین کا رشتہ کس انداز میں ہوا، اور سنیے ولادت سے قبل، غوث اعظم کی ولادت سے قبل کیسی بشارت دی گئی۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست نے حضور غوث اعظم کی ولادت کی رات کیا دیکھا، شاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما صحابہ کرام ان کے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی و سیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، یعنی اے ابو صالح اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسی انبیاء میں میری شان ہے۔ ارے ولادت سے پہلے ہی یہ مجدہ سنا دیا گیا کہ ایسا ولی دنیا میں آنے والا ہے، اور اللہ اکبر غوث پاک کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے۔ غوث پاک تو وہ ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے، اگر آج بھی کسی کو ولایت کا درجہ ملتا ہے تو غوث پاک کے در سے ملتا ہے۔ یا غوث آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، یا غوث پاک سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک کا مرتبہ وہ ہے کہ اولیاء اپنی آنکھوں کو آپ کے تلووں پر ملنا بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ غوث پاک کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے۔ بچپن کا وقت ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ آپ کی ماں کو جب چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ فرما دیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، آپ کے اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اور پیدائش کے فوراً بعد آپ کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ اور غوث پاک جس دن پیدا ہوئے، غور سے سنیے، اس دن آپ کی ولادت مبارک جیلان شریف میں ہوئی، ہم نے سنا اس دن جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے، اور مالک کریم نے غوث پاک کی ولادت کی برکت سے ان 1100 بچوں کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ غوث پاک یکم رمضان کو پیدا ہوئے، صبح صادق کا وقت تھا، پیدا ہونے کے بعد یہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پہلے پلا دیا جائے، کوشش کی گئی، ماں کا دودھ آپ نے نہ پیا، صبح سے دوپہر ہو گئی، آپ نے ماں کا دودھ نوش نہ فرمایا، اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، آپ نے ماں کا دودھ نوش فرمایا، دوسرا دن آیا، پھر صبح صادق ہوئی، آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا، تو پھر معلوم ہوا کہ غوث پاک پورا مہینہ جب رمضان کا گزرا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ ماں کا دودھ نہ پیتے، گویا پیدا ہوتے ہی غوث پاک نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماں ہے سیام نے، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماں ہے سیام نے، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلوں کے پیشوا کو ہمارا سلام۔ علی الحبیب. مزید سنیے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اب 5 برس کی عمر میں پہنچے، بچے کو مدرسے بھیجا جاتا ہے، قاری صاحب کے پاس پہنچے، آپ سے کہا گیا بیٹا بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھنے کی رسم بھی کہی جاتی ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پڑھتے پڑھتے پورا پارا سنا دیا، سیکون السفہاء سے شروع کیا دوسرا پارا سنا دیا، تلک الرسول سے شروع کیا تیسرا پارا سنا دیا، لن تنالوا البر سے پڑھتے پڑھتے چوتھا پارا سنا دیا، والمحصنات سے شروع کیا اور پانچواں پارا، پڑھتے پڑھتے غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا اور پڑھو، فرماتے ہیں مجھے 18 پارے ہی یاد ہیں. بولا بیٹا آج تو پہلی بار مدرسے آئے ہو، 5 سال کی عمر ہے، یہ قرآن کہاں سے یاد کیا؟ فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، میری ماں وہ پارے دہراتی تھی، میں نے 18 پارے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے. واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. غوث اعظم وہ با کرامت ولی ہیں، یہ تو بچپن ہی کا عالم ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب غوث پاک کھیلنے کے ارادے سے، لڑکپن کا وقت ہے، بچپنے کا دن ہے، بچوں کی طرف گئے تو غیث سے کیا ندا آئی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. پھر جب آپ مدرسے جاتے تو غیث سے آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو، اللہ عز و جل کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم کہ جن کی کرامتیں بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے. ایک بار غوث پاک بغداد معلی کی ایک نہر کے کنارے کھڑے ہیں، دیکھا کہ ایک بڑھیا زارو کتار رو رہی ہے. آپ نے جب اس بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا آپ کا دل بھر آیا، آپ نے ایک مرید سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ تو فرمایا حضور معاملہ یہ ہے کہ اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا اور یہ 90 سال کی جو بڑھیا ہے بڑی امیدوں کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، یہ بیٹا اپنی دلہن اور بارات کو لے کر اس دریا سے پار اس طرف آ رہا تھا اور اس دکھیاری ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ پوری کی پوری بارات پانی میں غرق ہو گئی. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ بڑھیا روز آتی ہے، 12 سال گزر چکے ہیں مگر روز آتی ہے، اپنے بیٹے کا غم یہ بڑھیا دریا کے کنارے رہ کر کھڑی ہے اور روتی رہتی ہے. غوث پاک کو اس بڑھیا پر بڑا رحم آیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور غوث پاک مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا فرمائیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ دیر گزری تو کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی، تو آپ نے عرض کیا کہ مولا یہ تاخیر کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام آسمان و زمین پیدا فرما دیتے مگر بتقاضا حکمت 6 دن میں پیدا کیے، بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کر کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو پہنچا تھا کہ دیکھنے والے حیران ہیں، تاریخ کی کتابیں حیران ہیں کہ یکایک وہ کشتی جو 12 سال پہلے اپنی بارات کے ساتھ دریا میں غرق ہو چکی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کشتی دریا سے نمودار ہو جاتی ہے اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری کی پوری بارات، کشتی اور وہ پوری بارات دولہا اور دلہن سمیت کنارے آ کے لگتی ہے. تمام باراتی سرکار غوث اعظم سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچتے ہیں. اس کرامت کو سن کر بہت سارے غیر مسلم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے اور وہ دکھیاری ماں بھی خوشی خوشی وہ بارات لے کر گھر پر چلی گئی. اللہ اکبر، کیسا مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ ربوبیت میں. جب ہی تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ڈوبے ہوں
ڈوبتوں کو بچاؤ تے آزم اور اب ڈوبتوں بچاؤ
اپنے لیے بھی دعا کر لیجئے
ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے میرا خدائی ملی غوثِ اعظم میں تمہیں نا ملی غوثِ
اعظم صلو علی الحبیب. اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا یہ تو اللہ تعالی کی شان ہے, یہ غوث پاک کی کرامت سنائی کہ 12 سال پرانی کشتی کو ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا. تو آئیے اس وسوسے کا علاج بھی سنتے جائیے. میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. اور اللہ عز و جل کی عطا سے اگر ہم کسی کو یہ مان لے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ یہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ رکھنے کرنے کی طاقت ہی نہیں دی, تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا یہ نظریہ قرآنی حکم کے خلاف ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کروں گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ فرماتے. یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے. چنانچہ پارہ 30 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابرئ الاکبہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اور میں شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں, میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے کوڑی کو, اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے. یہ امید ہے کہ یہ وسوسہ ختم ہو گیا ہوگا. حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں اور میں مردے جلاتا ہوں, کس سے؟ اللہ عز و جل کے حکم سے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ غوث پاک ہوں دیگر اولیاء کرام ہوں, ان کی جو کرامتیں ہوتی ہیں, یہ جو بندوں پر کرم فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں, اللہ کے اذن سے فرماتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, امید ہے کہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو گئی ہوگی. غوث پاک کی کرامات سنتے جا رہے ہیں, مزید سنیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی, علی جان باب العرج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی ہیں, اس پر عذاب ہو رہا ہے, حضور کچھ کرم فرمائیے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی, ہمیں نہیں معلوم. فرمایا, کیا کبھی وہ ہماری مجلس میں حاضر ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. تو فرمایا, کیا اس نے کبھی میرے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے؟ لوگوں نے پھر کہا, حضور ہمیں نہیں معلوم. آپ نے پوچھا, کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. اب غوث پاک نے اپنا سر جھکا لیا, آنکھیں بند کی, پر وقار اور پر جلال انداز ہے. کچھ دیر کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں, مجھے فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے, آپ کی عقیدت بھی دل میں رکھتا تھا, اللہ عز و جل نے اس پر رحم کیا, الحمدللہ اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئی ہیں. بد سہی چور سہی مجرم نا کارا سہی ہوں میں
کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا ہوں، میں کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا۔
تو پتہ چلا غوث پاک کے یہ سوالات ہماری تربیت کر رہے ہیں، کیا کبھی ہمارے دسترخوان سے کھایا ہے، کیا کبھی مجھ سے ملاقات کی ہے، کیا کبھی ہمارے مدرسے میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کا قرب حاصل کرتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء کرام کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جن کو آج کے دور کے ولی کامل، میری مراد شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، عاشق غوث اعظم حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری کی صحبت حاصل ہے، انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہے تو پتا چلا نیک لوگوں کی زیارت کتنا بڑا عمل ہے۔ غوث پاک کو فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی دل میں عقیدت رکھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا۔ الحمدللہ ہم بھی اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کی محبت اور تمام اولیاء کرام کی دل محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے غوث پاک کے مریدوں، آپ کو مبارک ہو، یہ روایت سنیے اور جھوم جائیے۔ امیر اہل سنت خود لکھتے ہیں کہ میرے آبائی گاؤں کتیانہ میں ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ وہاں ایک غوث پاک کا غلام رہا کرتا، دیوانہ تھا، گیارہویں شریف بہت اہتمام سے مناتا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا، منے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈلی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے، اچانک چادر اٹھا کر غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا، لوگ حیران ہو گئے، گھبرا گئے، دوڑنے لگے۔ اس نے کہا گھبراؤ مت، بھاگو مت، سنو۔ جب وہ قریب آئے تو وہ کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے، ابھی ابھی میرے گیارہویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا ہے، اٹھ اور توبہ کر لے، لہذا مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس دیوانے نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا، پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ نصیب ہو گیا۔ اے غوث پاک کے دیوانوں اور مریدوں مبارک ہو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ غوث پاک کا دامن تھام لینا چاہیے، مرید بن جانا چاہیے، اور ایسا مرید بنیے کہ ان کے پکے فالوور بنیے۔ غوث پاک کی محبت تو دل میں ہے مگر ان کے نقش قدم پر بھی چلیے۔ غوث اعظم کے مریدوں کو مبارک ہو۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت کیا خوب لکھتے ہیں،
تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، یا ہو شیر کو خطرے میں
غوث پاک کے غلام ہیں اور اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے الحمدللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے سنا کہ غوث پاک سے کہا حضور کرم فرمائیے، بندے پر عذاب ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیے، اس سے عذاب کو دور فرما دیجئے، اور ہم نے بھی اپنی منقبت میں بھی یا غوث کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہیں بھائی؟
تو آئیے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل مدد کرنے پر سوال یہ ذہن میں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر کسی اور سے مدد کیوں مانگے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے جنات کا بادشاہ صفحہ نمبر 13 پر اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے کسی غیر اللہ سے مدد مانگنے سے انکار نہیں فرمایا تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو؟ قرآن پاک جگہ جگہ اللہ عز و جل نے، قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن پاک ہی کا جواب عرض کروں گا، بلکہ ہر ہر طرح میرا رب قادر مطلق ہے مگر بذات خود رب نے بندوں سے مدد طلب فرمائی۔ قرآن پاک سنیے، چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، ترجمہ کنزل ایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں مگر کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سنیے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد مانگی، کیسے مانگی؟ فرعون کے پاس آپ کو جب تبلیغ کے لیے جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ عزی، ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اسے میری کمر مضبوط کر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کئی بار سنا ہوگا مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام کی ایک قسم ہے، کبھی اس کے بارے میں غور کیا کہ انصار کے معنی کیا ہے؟ انصار کے تو معنی ہی یہ ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات سمجھ آنے لگی کہ مدد مانگنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی، انبیاء کرام نے مدد مانگی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھائی مدد مانگنی چاہیے مگر زندوں سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو آیت کریمہ اب غور سے سنیے، اس کے مضمون کو سمجھیے، انشاءاللہ اس وسوسے کی جو جڑ ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے، جو انبیاء کہ جن کے نام پر جن کی شان پر قربان ہونے والے شہید ہوں وہ زندہ کہلائیں، تو پھر انبیاء اپنے مزارات میں کیسے حیات نہ ہوں؟ وہ برتر بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حیات الانبیاء میں ایک رسالہ اور دلائل النبوہ میں لکھا ہے انبیاء شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ تو معلوم ہوا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم جب انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگتے ہیں تو ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اپنی قبروں میں حیات اور ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ارے ہم اپنی بات کیا کریں، امام اعظم جو کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طرح اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی؟ چنانچہ آپ قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں یا اکرم الثقلین یا قصر الورا خدنا بجودک و ارضی برضاک، یعنی اے جن و ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ نے جو آپ کو جو راضی کیا ہے آپ بھی مجھے راضی فرمائیے، آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آقا آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے امام اعظم سرکار سے مدد طلب کر رہے ہیں، امام بسیری کو کون نہیں جانتا، قصیدہ بردہ شریف ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، امام بسیری فرماتے ہیں
یا اکرم الخلق مالی من علو ذو بیہی یا اکرم الخلق مالی من علو ذو بیہی سیوا کا عند حلول الحادث الامامی مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ کئی بار سنا, یہ شعر بھی سنا, اس کا معنی کیا ہے؟ اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت. تو پتہ چلا سرکار کے دربار میں فریاد کرنا, مدد مانگنا, اولیاء اکرام کی شان و عظمت بیان کرنا, ان سے وسیلہ مانگنا, یہ اللہ والوں کا طریقہ عین قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے اولیاء کرام کے بارے میں سنا, غوث پاک کی کرامات سنی, غوث پاک کے بارے میں آپ کی زندگی کے حالات سنے. اب غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں, اس اجتماع میں آئے ہیں, کوئی میسج بھی لے کر جائیے, اپنی زندگی میں ہمیں کیا تبدیلی لانی چاہیے. آج اس اجتماع ذکر و نعت میں آئے ہیں, پیران پیر کا تذکرہ ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں کا ہر شخص غوث پاک کا چاہنے والا ہے, مگر غوث پاک کی زندگی کا ایک پہلو وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے, میں گمنام رہا, میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا کہنے لگے, مجھے نادان اور دیوانہ کہتے, میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا, دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر میں اس کی طرف اللہ کے کرم سے التفات یعنی نظر نہ کرتا, توجہ نہ کرتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, غوث پاک فرماتے ہیں میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا, مدائن ایک علاقے کا نام ہے, اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا, ایک سال تک جری پڑی چیزیں کھاتا رہا اور بالکل پانی نہ پیتا, پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کیا, کوئی چیز نہ کھائی, اور پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے میں گزارا. مجھ پر سخت آزمائشیں آتی, ایک بار سخت سردیوں کی رات میں میرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ بار بار میری آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا, میں فوراً نہر پر آتا غسل کرتا. اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا. ایسی آزمائش, اور آپ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, غوث پاک کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, تحدیث نعمت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, الحمدللہ میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں گھومتا رہا, 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتا, ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس جھٹکے سے آنکھ کھل جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اے غوث پاک کے چاہنے والوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, اے غوث پاک کے مریدوں, ہم غوث پاک کے دیوانے تو ہیں, 11ویں شریف بنانے والے تو ہیں, مگر غوث پاک کی سیرت کے اس پہلو کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں, کتنا اس کے پیچھے چلتے ہیں. غوث پاک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے, اور غوث پاک کا مرید نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. غوث پاک تو 15 سال تک روزانہ قرآن پاک نفل میں ختم فرمائے, اور غوث پاک کے مرید کو تو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے. غوث پاک تو ساری رات اس طرح جاگے کہ کھونٹے سے اپنے آپ کو باندھے کہ کہیں نیند کا جھٹکا آئے تو وہ رسی مجھے کھینچ لے, پھر رب کی عبادت کر لوں, اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا گناہوں میں زندگی گزارے. غوث پاک تو فاقے کرے, پورا سال کچھ نہ کھائے پیئیں, ہم کھائیں پیئیں پھر بھی رب کا شکر ادا نہ کریں, تھوڑی سی مشکل آ جائے تو زبان پر شکوا لے آئیں, ہیں تنگ دستی کا رونا شروع کر دیں. ارے اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں, جو صبر کرتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. ایک روایت بڑی پیاری ہے, جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں, جب بھی کسی پریشانی میں ہوں, جب بھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے, وہ روایت یاد کر لیں اور احساس ہمارے دل کو تسلی مل جائے. وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جو بندہ رب کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ رب کی عطا پر، رب کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب غور کیجئے، میرے عمل تو بہت تھوڑے ہیں، تھوڑے کیا عمل ہی نہیں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، اور اگر مجھ پر تنگی آ جاتی ہے، اب اگر مجھ پر مشکل آ جاتی ہے، تو میں یہی اپنے رب کی بارگاہ میں کہوں، مولا تو نے دنیا میں مجھے کچھ آزمائش آ گئی ہے، اے مالک کریم تو میری گناہوں کو معاف فرما دے، میرے ٹوٹے پوٹے اعمال کو قبول کر لے. مگر معاملہ یہ ہے، آزمائش آتی ہے پورے محلے کو بتانا ضروری ہے، تمام دوستوں کو بولنا ضروری ہے، ادھر ادھر سب کو اطلاع کرنا ضروری ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صبر کرنا چاہیے، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے بہت سی عطائیں عطا فرمائی ہیں. تو اے غوث پاک کے ماننے والوں، آج اس اجتماع میں آئے ہیں، آئیے غوث پاک کی غلامی کا ایسا مظاہرہ کیجئے. ہم یقیناً غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، اور ہم نے سنا غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے نہیں جائے گا. غوث پاک کی زیارت کرنے والے، غوث پاک کی دل میں محبت رکھنے والے کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا گیا. ہم بھی محبت کرتے ہیں، غوث پاک کا دم بھرنے والے ہیں، مگر ایسے قادری بنیے کہ غوث پاک کی نگاہ عنایت برائے راست آ جائے. کہ غوث پاک کا جب ہم نے یہ پیغام سنا، آپ کے نوافل کی کثرت ہوا کرتی تھی، ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیے کہ بغداد معلہ میں غوث پاک کی برائے راست ہم پر نظر آ جائے. کہ غوث پاک کے غلام یہاں بیٹھے ہیں، نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے، سرکار کے غیروں کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں، اسلامی بہنیں جو قادریہ ہیں، غوث پاک کی مریدنی ہیں، وہ بھی نیت کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ ہے، غوث پاک کی ایصال ثواب کی محافل دنیا بھر میں منعقد ہو رہی ہیں، گیارہویں شریف کا مبارک مہینہ ہے، ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ بھی سنتوں کے مطابق، آپ بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے خاتون جنت کا صدقہ حاصل کرنے کے لیے پردے کی چادر اپنائیں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اور نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اے غوث پاک کے دیوانوں، ہم نے سنا غوث پاک نے تو نہ جانے کتنے سفر کیے، وقت مختصر تھا، ورنہ غوث پاک کی سفر میں وہ کرامتیں کہ جب آپ سفر پر گئے، ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، غوث پاک نے سچ بتا دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ ڈاکو کہتا ہے دنیا اپنے خزانے چھپاتی ہے، تم اپنے خزانے بتا رہے ہو، بات کیا ہے؟ غوث پاک جو ابھی 18 سال کے ہیں کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، آپ نے پوچھا کوئی مال ہے؟ میں نے کہا میرے پاس مال ہے، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا، یہ 40 دینار مجھے اس کی قربانی قبول ہے. اس ڈاکو کے سردار کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھر سکتا، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، روزانہ اپنے رب سے کیے ہوئے کتنے وعدوں سے پھر رہا ہوں. وہ ڈاکو رونا شروع ہو گیا، پورے قافلے نے، پورے سفر کرنے والوں نے، اس ڈاکا ڈالنے والے گروہ نے توبہ کر لی، اور غوث پاک کی یہ کرامت ہوئی کہ سب عبادت گزار بن گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک نے اپنی زندگی میں بڑے سفر فرمائے، آپ سے میں گزارش کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے، گیارہویں شریف منانے کے بہت سے طریقے ہیں، غوث پاک کو ایصال ثواب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ غوث پاک نے جو سفر کیے تھے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ 21, 22, 23 مارچ دو تو چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں سنڈے منڈے ٹیوزڈے اتوار پیر منگل یہ قافلہ جائے گا، اتوار بھی چھٹی ہے، منگل بھی چھٹی ہے، تو نیت کر لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیچھے مدنی تربیت گاہ بھی قائم ہے، 21, 22, 23 مارچ غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، بارگاہ غوثیت سے نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیجئے. انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے؟ غوث پاک انشاءاللہ یقیناً مزار پرانوار سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور یہ دعا مانگ لیجئے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدرے عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور انشاءاللہ غوث پاک کے گن گاتے رہیں گے, ان کے نقش قدم پر عمل کرتے رہیں گے تو ندا دے گا حشر میں فرشتہ, ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہیں قادری, کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے, غوث پاک کے پیچھے پیچھے امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے سرکار کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ احسان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اکرام کی محبت میں زندہ رکھے, اولیاء اکرام کی غلامی میں موت عطا فرمائے, اور غوث پاک کے مریدوں میں اٹھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم.